الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. وجاءت سكرة الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی، اور آ گئی موت کی سختی حق کو لے کر. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو مڑتا تھا، یہ وہ چیز ہے جس سے تو پھر جاتا تھا، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، بھاگتا تھا. ونفخ فی السور، اور سور میں پھونک دیا گیا. ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے. پچھلی آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالی شانہ نے بعث بعد الموت کے منکرین کا ذکر کر کے ان کا رد فرمایا. اور بڑے بلیغ طریقے سے مرنے کے بعد کی زندگی کا اثبات کیا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، کہ مرنے کے بعد ایک دن زندہ تو ہونا ہی ہونا ہے، قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا پڑے گا ہی. أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ لوگ از سر نو پیدا ہونے کے بارے میں شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر حقیقت ہے ادھر شبہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ شبہ ہے، اور شبہے کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار حقیقت کا ہے. تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ بعد کی آیت میں ذکر ہوا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آگے ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان جو کچھ بولتا ہے، نگراں فرشتہ تیار بیٹھا ہوا ہے اور لکھ لیتا ہے. دو فرشتے مقرر کیے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. دونوں لکھتے رہتے ہیں. جو اچھے کام کیے جاتے ہیں انہیں بھی لکھتے ہیں، برے کام کیے جاتے ہیں انہیں بھی لکھتے ہیں، مباح کام کیے جاتے ہیں انہیں بھی لکھتے ہیں. ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن کہیں گے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. تم جو کچھ کرتے تھے ہم برابر لکھتے رہتے تھے. اب یہ نام اعمال ہے، دیکھ لیجئے تم نے کیا کیا تھا. تو مرنے کے بعد کی زندگی کا اس بات کیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور اس مرنے کے بعد کی زندگی میں نامۂ عمل پیش کیے جائیں گے، اور اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب ہوگا. اور کوئی سرسری چیز نہیں ہوگی، ایک ایک بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک بات کو لکھا جا رہا ہے. اور وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دل میں جو خیالات گزرتے ہیں ان خیالات سے بھی ہم واقف ہیں. تو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک کام کا حساب دینا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. بس دنیاوی چیزوں میں سے صرف کفن جائے گا، اور وہ بھی قبر میں بوسیدہ ہو جائے گا، سڑ جائے گا. اور تیرا حشر ہوگا. ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی نے حلیہ میں حضرت اکریمہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک عجیب قول نقل کیا ہے. حضرت اکریمہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ جب کوئی سمندر میں ڈوب کر مرتا ہے تو مچھلیاں اس کے گوشت کو کھا جاتی ہیں، نوچ نوچ کر اس کے گوشت کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، وہ مچھلیوں کا خوراک بن جاتا ہے. جیسے کوئی جنگل میں مرتا ہے تو وہ جانور کی خوراک بن جاتا ہے، سمندر میں کوئی مرتا ہے تو مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہے. صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، سکیلیٹن. سمندر کے موجوں کی تھپیڑیں کھاتے 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 بالآخر اس سمندر کے کسی کنارے پر پہنچتی ہیں ہڈیاں، اور یہ سمندر کی موجیں ان ہڈیوں کو خشکی پر ڈال دیتی ہیں، اور یہ ہڈیاں بوسیدہ ہوتی ہیں،
نرم ہوتی ہیں تو وہاں سے اونٹوں کا گزر ہوتا ہے تو اونٹ ان ہڈیوں کو کھاتا ہے. تو گوشت جو ہے وہ تو غذا بن گیا سمندر کی مچھلیوں کا, درجنوں مچھلیوں کا, اور مچھلیاں کھا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئی, اور وہ مچھلیوں کے پیٹ میں پاخانہ کی شکل اختیار کر کے نکل کر پورے سمندر میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھیل گیا. ہڈیاں جو تھی وہ اونٹ کی غذا بن گئی, اور اونٹ کی غذا بن کر اونٹ کے پیٹ میں جا کر اس نے مینگنیوں کی شکل اختیار کر لی. اب کوئی اونٹ یہاں مینگنی کر رہا ہے, کوئی اونٹ یہاں مینگنی کر رہا ہے, کوئی اونٹ یہاں مینگنی کر رہا ہے, مینگنیاں گری زمین پر. اور مسافروں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو مسافر خشک مینگنیوں کو اٹھا کر اسے اپنے لیے آگ جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اب یہ مینگنیاں راکھ کی شکل اختیار کر لیتی ہے, جل جاتی ہیں, راکھ کی شکل اختیار کر جاتی ہے. راکھ کی شکل اختیار کرتی ہیں, اس کے بعد ہوائیں اس راکھ کو اڑاتی ہیں, اور اڑا کر کے پوری دنیا میں اس راکھ کے ذرات کو منتشر کرتی ہیں. گوشت جو ہے وہ منتشر ہو گیا سمندر میں, اور ہڈیاں پہلے مینگنیاں بنی, مینگنیاں بننے کے بعد راکھ بنی, اور راکھ بننے کے بعد منتشر ہو گئی خشکی میں. اکرمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ان منتشر اجزاء کو جمع کر کے اپنے سامنے حساب کے لیے کھڑا کرے گی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, یہ ماضی کا صیغہ ہے طلبہ اور علماء کے لیے. وجاءت سکرۃ الموت, آ گئی موت کی بے ہوشی. سکرتن بے ہوشی, سکرتن موت کی شدت, شدت بے ہوشی, دونوں ترجمے ہیں اس کے. اس لیے کہ موت کی شدت جب طاری ہوتی ہے تو عقل زائل ہو جاتی ہے, تو اصل شدت ہے, آ گئی موت کی شدت. لیکن وہ شدت اتنی ہوتی ہے, وہ سختی اتنی ہوتی ہے کہ عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی, زائل ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ موت کی بے ہوشی آ گئی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, حق کو لے کر. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد کی زندگی تو طے شدہ ہے, چاہے تم مانو نہ مانو, اور تم چاہے انکار کرتے رہو. ہم دلائل سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اور یہی بنیاد ہے حق کو قبول کرنے کے لیے, یہی بنیاد ہے برے اعمال سے بچنے کے لیے, یہی بنیاد ہے اچھے اعمال کو اختیار کرنے کے لیے, یہی بنیاد ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اس زندگی میں جزا اور سزا, جزا اور سزا یہ ہمارے سامنے آئیں گی دونوں چیزیں. نیک اعمال پر اچھا بدلہ ملے گا, برے اعمال پر پکڑ ہوگی. اور یہ جو جزا اور سزا ہماری طرف سے مقرر ہے, اس کے لیے اس وقت پوری نگرانی ہو رہی ہے. میں خود بھی ہر چیز سے واقف ہوں, اور اتمام حجت کے لیے میں نے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو نامۂ اعمال میں ہر چیز لکھ رہے ہیں. اس لیے فکر کرو ان مراحل کے لیے. وجاءت سکرۃ الموت, موت کی شدت, موت کی سختی آ گئی. یہ پاسٹ ٹینس ہے, فعل ماضی ہے. ونفخ فی الصور, سور میں پھونک دیا گیا. حالانکہ جو لوگ اس وقت قرآن کو سن رہے ہیں ان پر تو موت کی شدت اور موت کی سختی ابھی آنے والی ہے, آ کہاں گئی ہے. سور میں تو ابھی پھونکا جانے والا ہے, سور میں پھونک کہاں دیا گیا ہے. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اور ہماری روزمرہ کی زبان میں بھی یہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کے یقینی ہونے کو بتلاتے ہیں تو پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. آپ سے ذرا ایک کام ہے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا. فنا صاحب سے آپ کا بہت تعلق ہے اور میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے, اگر وہ تھوڑی توجہ کر دیں تو یہ میرا کام ہو جائے گا. آپ ذرا اتنا کر دیجئے نا, ہو گیا کام آپ کا. کہاں ہوا کام, ابھی تو کام کرنا ہے. ہو گیا کام آپ کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہو جاتا ہے اس پر آپ کو جتنا یقین ہے تو یہ جو ہونے والا ہے اس پر بھی آپ اتنا ہی یقین کیجئے کہ یہ ضرور ہوگا. ایک شخص مرے گا, پتا نہیں مرے گا نہیں مرے گا کب مرے گا. ایک شخص مر گیا, کتنا یقین. میں آپ کے گھر آؤں گا, پتا نہیں کب آئیں گے, وادی پر وادی. اور ایک میں آپ کے گھر آ گیا, گزشتہ ہفتے تو آیا تھا میں آپ کے گھر. کتنا ہے, کہتے ہیں کہ ماضی میں پاسٹ ٹینس میں جو کام ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے, تو مستقبل میں جو کام ہونے والا ہے اس کا اتنا ہی یقین دلانے کے لیے پاسٹ ٹینس کو استعمال کیا جاتا ہے. وجات سکرت الموت, موت کی سختی موت کی شدت آ گئی, یعنی آنے والی ہے مگر یوں سمجھو کہ آ ہی گئی ہے, اس اتنا یقین کر لو. ونفخ فی الصور, سور میں پھونک دیا جائے گا, اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ ہو چکا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلو, اللہ کا امر آ گیا یعنی قیامت آ گئی, تو قیامت تو ابھی آنے والی ہے. اللہ کا امر آ گیا یعنی یوں سمجھو کہ بس آنے والا ہے, وہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ زمانے ماضی میں کوئی کام ہو گیا ہے. وجات سکرت الموت بالحق, موت کی سختی, موت کی سختی ضرور آئے گی, موت کی سختی بلا شبہ آئے گی, موت کی سختی یقیناً آئے گی, اس میں کوئی تخلف نہیں ہوگا, اور وہ آئے گی حق کو لے کر. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, حق کو لے کر آئے گی, ابھی حق کیا ہے. موت کی سختی, موت کی شدت, موت کی بے ہوشی حق کو لے کر آئے گی. اس میں حضرات مفسرین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں. ایک یہ ہے کہ موت کی شدت, موت کی شدت وعدہ حق کو لے کر آئے گی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو مجھ سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تم مرو گے اور مرنے کے بعد اچھے برے کا بدلہ پاؤ گے, اس وعدہ حق کے ساتھ موت آ گئی. یعنی موت آئے گی وعدے حق کو لے کر, موت کی سختی وعدے حق کو لے کر آئے گی. یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا, برا کرو گے تو سزا ہوگی. ایسا مت سمجھنا کہ موت آئی اور مر گئے اور گل سڑ کر یوں ہی فارغ ہو گئے, یا تمہیں جہنم کی کوئی نعمت, جنت کی کوئی نعمت بنا دیا گیا, جہنم کا کوئی ایندھن بنا دیا گیا. نہ, جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. مدرسے کا قانون بنا کہ جو فیل ہوگا اس کا اخراج ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اخراج نہ ہو, جو وعدہ کیا تھا مدرسے والوں نے, منتظمین نے, ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل نہ ہو. کہ یہاں ایسا نہیں ہوگا. جات سکرت الموت بالحق, وعدے حق کو لے کر موت کی شدت آئے گی. دوسری رائے یہ ہے حضرات مفسرین کی کہ موت کی شدت اور موت کی سختی آئے گی حقیقت بن کر, حق بن کر آئے گی, حقیقت بن کر. یہ اس وقت جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں اس زندگی کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک خواب ہے. خواب ہے, اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ نیند میں ہیں, جب وہ مریں گے تو نیند سے بیدار ہو جائیں گے. یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو ایک میراج ہے, یہ تو سراب ہے, آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے, خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے, نیند میں پڑا ہوا ہے. جو اہم چیزیں ہیں وہ حقیقت میں اہم نہیں, جن چیزوں کو وہ اہم سمجھتا ہے, امپورٹنٹ سمجھتا ہے, وہ حقیقت میں امپورٹنٹ نہیں, اور جن چیزوں سے غفلت برت رہا ہے وہ حقیقت میں امپورٹنٹ ہے, لیکن نیند میں ہے, نیند میں. اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی بہت دور, پتا نہیں ہوگی بھی یا نہیں. تو یہ دنیا حقیقت نہیں ہے, حقیقت تو آخرت ہے. اور موت کی شدت, موت کی سختی, موت کی بے ہوشی جب طاری ہوگی تو وہ موت کی شدت حقیقت کو لے کر آئے گی, یعنی آخرت, آخرت کو سامنے لا کر کے رکھ دے گی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی بے ہوشی, موت کی شدت آخرت کی حقیقت کو لے کر آ جائے گی. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حق سے مراد موت اور موت کے بعد کی زندگی, کہ یہ جو موت کی سختی اور موت کی بے ہوشی ابھی طاری ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اب موت آ گئی, یہ موت کو لے کر آ گئی, اور موت کو لے کر آ گئی تو موت کے بعد کا پھر ہر مرحلہ شروع ہو جائے گا, قبر, حشر, حساب, پل صراط, جنت, جہنم. تو موت کی شدت حق یعنی موت اور موت کے بعد کی منزلوں کو لے کر کے آ گئی, موت کے بعد کے مراحل کو لے کر کے آ گئی. اور یہ موت کی شدت جب آئے گی تو اس وقت کہا جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا, یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا, موت, موت کی شدت, پھر موت, اور آگے موت کے مراحل, یہ وہ سارے امور ہیں جن سے تو بھاگتا تھا, جن سے تو منہ پھیرتا تھا, جن سے تو مڑتا تھا. موت کا تذکرہ بھی ہوتا تھا تو سننا نہیں چاہتا, ارے یار رہنے دو نا, آپ محفل کو خراب کر رہے ہیں, موت کی بات کر رہے ہیں, رہنے دو نا یار, مزہ بگڑ گیا محفل کا, دیکھو پھیر رہا ہے. حالانکہ اس کا تو بار بار تذکرہ کرنا چاہیے, جو چیز آنے والی ہے, یقینی ہے, جس سے گزرنا ہے, گفتگو بھی سننے کے لیے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنا, مراقبہ کرنا, سوچنا کہ ایک دن میں مروں گا, میری روح نکلے گی, مجھے کفن پہنایا جائے گا, غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, جنازے میں رکھا جائے گا, قبرستان کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے گا, میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی, پھر مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا, پھر فرشتے سوال کے لیے آئیں گے. بجائے سوچنے کے, بجائے موت کے قریب ہونے کے, موت کو اپنے قریب کرنے کے اور اس کے لیے تیاریاں کرنے کے, آدمی منہ پھیرتا ہے, مڑ جاتا ہے پورا, کہ نا 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 بھائی موت کی بات نہیں, موت کا آرٹیکل ہم نہیں پڑھنا چاہتے, یہ آپ لے جاؤ, موت کے بارے میں بیان نہیں. لیکن آپ کتنا ہی بد کو, کتنا ہی بھاگو, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی. آپ موت کے بارے میں سننا چاہو نہ سننا چاہو, یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے, جو پیش آنے والی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، اس کے بارے میں ہم تیاری کریں. ایک شخص ہے، اس کا کورٹ میں مقدمہ ہے 3 مہینے کے بعد. اب یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ اسے کورٹ میں جانا ہے، جج کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوال جواب ہونے والے ہیں، اور وہ بالکل اس کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن نا بس بات ہی مت کرو کورٹ کی، کیس کی، بھائی وکیل سے ملاقات کرو، تیار نہیں، اس کے بارے میں بات مت کرو. تو نہ سننے سے، منہ پھیرنے سے، پشت دکھانے سے، اعراض کرنے سے، نظر انداز کرنے سے، اگنور کرنے سے، وہ کورٹ میں جج کے سامنے کھڑے ہونے کی حقیقت وہ دور تو نہیں ہو جائے گی، وہ تو حقیقت ہے، وہاں جانا پڑے گا. تو موت جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ یقینی. ہو سکتا ہے کہ کورٹ میں جانے سے پہلے ہی مر جاوے، ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے مقدمہ دائر کیا ہے وہ کھینچ لے. جو شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کینسر ہو گیا، وہ سننا نہیں چاہتا کہ مجھے کینسر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھول جاؤں، لیکن نہیں، اسے کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اس کے بارے میں نہ چاہنے کے باوجود بھی سننا پڑے گا، باتیں کرنی پڑے گی، تب جا کر کے کوئی حل نکلے گا اس کے علاج کا. سننا پڑے گا، کوئی سننا نہیں چاہتا، کوئی مریض سننا نہیں چاہتا اس کی بیماری کی تفصیلات کو، لیکن سننا پڑتا ہے. اسی طرح موت، اور موت کا بار بار تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم فرمایا اکثر ذکر حاضم اللذات الموت، کہ انسان جو دنیا میں اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے وہ لذتوں کی وجہ سے، ناجائز خواہشات کی وجہ سے، تو تم بار بار موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت لذتوں کو کنٹرول کرنے والی اور لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. اس کا تو تذکرہ ہونا چاہیے. اگر موت کا تذکرہ برا ہوتا، اللہ تعالی شانہ اپنے کلام پاک میں اس کا تذکرہ نہ فرماتے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی شدت، موت کی سختی حق کو لے کر آ جائے گی، اور اس وقت کہا جائے گا نافرمان کو کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو اپنا منہ پھیرتا تھا، جس سے اپنے بدن کو موڑ لیتا تھا، اس کی طرف تو بالکل توجہ کرنا نہیں تھا، یہ آ گئی، وہ چیز آ گئی. تو اس وقت تو سامنا کرنا ہی پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ہم سامنا کریں موت کا، تاکہ کچھ تیاری تو ہو سکے. علامہ ابو بکر ابن الانباری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لمحات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آئی اور آخری لمحات تھے، تو دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری حالت کو، تو ایک شعر کا مصرع زبان پر آ گیا، اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر. ایک دن آئے گا کہ جب روح تڑپنے لگے گی، مضطرب ہوگی. اذا حشرجت یوما، جب کہ روح ایک دن مضطرب ہوگی، اور اس کے مضطرب ہونے کی وجہ سے سینہ تنگ ہونے لگے گا. وذاق بہ الصدر، اپنے والد کی کیفیت اور حالت کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، اپنے والد کی حالت کا انتباہ کرتے ہوئے. اذا حشرجت یومن وذاق بہ الصدر، بس اتنا وہ بولی تھی ابھی تو شعر کا پہلا مصرع، کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس مضطرب حالت میں ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم نے فضول کلام کیا، اس شعر کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. یہ بہتر تھا. جب روح کسی دن مضطرب ہوگی اور سینہ تنگ ہوگا, اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وجات سکرت الموت بالحق, موت کی بے ہوشی, موت کی شدت حق کو لے کر میرے والد کے پاس آ گئی. یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا, جس سے تو بھاگتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مراحل میں میرے گھر میں تھے, اور موت کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک لکڑی کا پیالہ یا چمڑے کا چھاگل, لکڑی کا برتن یا چمڑے کا برتن وہاں رکھا ہوا تھا بستر کے قریب, اور اس میں پانی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اس میں سے پانی نکال کر اپنے چہرے کے اوپر اس پانی کو ملتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. آپ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. ان للموت لسکرات, یہ بڑے لوگ تھے, ان کو موت کی سختیوں سے رفع درجات کے لیے گزارا جاتا ہے, اور کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو موت کی سختیوں سے کفارے سیئات کے لیے گزارا جائے گا, اور کچھ وہ بد نصیب ہوں گے کہ جن پر موت کے وقت موت کی سختی عذاب کے مقدمے کے طور پر, عذاب کے مقدمے کے طور پر لاگو کی جائے گی. ان مراحل سے ہم سب کو گزرنا ہے, ہم سب کو گزرنا ہے, اور کوئی مدد نہیں کر سکے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, موت کی شدت آئے گی حق کو لے کر, اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا, جس سے تو چہرہ پھیرتا تھا, جس سے تو اپنے جسم کو موڑ لیتا تھا, جس سے تو اعراض کرتا تھا. اور مر جانے کے بعد یہ دفن کر دیا جائے گا, اور بس دفن کر دینے کے بعد ختم نہیں, قبر کا عذاب برحق ہے, قبر میں ایک زندگی ہوتی ہے. اگر اچھا آدمی ہے تو انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا. اور اگر برا آدمی ہے تو حفرۃ من حفر النار, جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ جب یہ روح نکلتی ہے تو جسم کے جو جوڑ ہیں ان سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ روح نکل جائے گی. اور جب روح نکل جائے گی تو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے, ایک جوڑ کا دوسرے جوڑ کے ساتھ, یہ تو روح کی وجہ سے ہے. روح نکل گئی تو ہم بے جان. تو کہتے ہیں یہ جتنے جوڑ ہیں جسم کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, الوداعی سلام. کہ روح نکل رہی ہے, اب ہماری اور تمہاری ملاقات تو قیامت کے دن ہوگی. ایک طویل مدت کے لیے ہم ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. روح نکل جاتی ہے, قبر میں پہنچ جاتا ہے انسان, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. قیامت کے دن حشر ہوگا, اگر اچھے اعمال والا ہوگا تو وی آئی پی لاؤنج میں جگہ ملے گی, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایئر کنڈیشن میں. اور اگر برے اعمال والا ہوگا تو بس پریشانی ہی پریشانی, پتہ نہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا, پھر حساب, پھر پل سرات. اتنے میں بھی اگر صفائی نہیں ہوئی تو پھر جہنم, اور اگر صفائی ہو گئی ہے تو جنت, اور اگر ایمان کے بغیر گیا ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو کہا کہ قبر میں رکھ دیا جائے گا, قبر سے جنت جہنم کا مقدمہ شروع ہو جائے گا. ونفخ فی السور, اور سور میں پھونک دیا جائے گا. یہ نفخہ ثانیہ ہے. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا, ونفخ فی السور, سور میں پھونک دیا جائے گا, فصیک من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ, تو کائنات میں جتنے بھی زندہ لوگ ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر ایک طویل مدت کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, تو سب دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری مرتبہ, پہلی مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا, سور پھونکتے ہی کائنات میں جتنے بھی زی روح لوگ ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشیں پڑی رہیں گی اور دھیرے 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 وہ بوسیدہ ہو جائے گی, سڑ جائے گی اور فنا تاری ہو جائے گا اس جسم پر. روح تو منتقل ہو گئی, اب جسم ہے, جسم پر فنا تاری ہو جائے گا اور ختم ہو جائیں گے جسم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ریڑھ کی ہڈی کا بالکل جو آخری حصہ ہے, آخری ہڈی ریڑھ کی ہڈی کی, یہ بیک بون کی جو آخری ہڈی ہے کوکسیز بون, اس کا تھوڑا سا حصہ بطور بیج کے رہنے دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کو بطور بیج کے کیوں رہنے دیں گے, کہ اللہ تعالی شانہ اسے بھی بالکل نیست و نابود کر کے دوبارہ اس انسان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, لیکن یہ سر من اسرار اللہ ہے, یہ اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے کہ ایسا کیوں کریں گے. وہ رہ جائے گی چھوٹا سا بیج, اب بیج رہ جائے گا. دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے اللہ تعالی شانہ بارش برسائیں گے, بہت ہلکی پھلکی, یوں ہلکی ہلکی بارش برستی رہے گی اور جیسے ہلکی ہلکی بارش برسنے کے نتیجے میں زمین لہلہانے لگتی ہے تو اس بارش کے نتیجے میں بجائے پودوں کے اگنے کے یہ جو سیڈز ہیں ہر انسان کے, یہ سیڈز اگنے شروع ہوں گے اور پورا جسم مرکب ہو جائے گا, پورا جسم تیار ہو جائے گا. اور اگر کوئی ان جسموں کو دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ آج ہی مرا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی راکھ دنیا میں پھیلی ہوئی ہوگی, سمندر میں پھیلی ہوئی ہوگی, ان سب کو اللہ چاروں طرف سے لا کر کے جوڑ کر کے جسم کو مرکب کر لیں گے. اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا تو وہ سور میں پھونک ماریں گے. جب سور میں پھونک ماریں گے, وہ سور کو پھونکیں گے تو جتنی روحیں ہیں وہ سب سور میں سے نکل نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گی اور ہر سور, ہر روح اپنے جسم کو جہاں کہیں وہ پڑا ہوا ہوگا تلاش کر لے گی اور اندر داخل ہو جائے گی. لاکھوں کروڑوں انسان, جنات. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون, اور سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف. خوفناک دن ہوگا وہ. ونفخ فی السور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون, بس قبروں سے نکلیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف سے سب جا رہے ہوں گے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, وہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں سال قبر کے عذاب میں گزارے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری آرام کی جگہ سے کس نے جگا کر اس ہولناک دن میں پہنچا دیا. یعنی وہ قبر کا عذاب ان کو آرام دہ معلوم ہوگا. من بعثنا من مرقدنا, تو ان سے کہا جائے گا ہذا ما وعد الرحمن, یہ وہی دن ہے جس کا رحمان تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا. اور اب پتہ چل گیا کہ نہیں, وصدق المرسلون, کہ رسولوں نے سچ کہا تھا. وہاں تو تم انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. ونفق فی السور, سور میں پھونک دیا جائے گا. ذالک یوم الوعید, وہ ڈر کا دن ہے, وہ وعید کا دن ہے, وعید کا دن ہے. اب قبروں سے جب اٹھیں گے تو اللہ کے دربار میں ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. وجات کل نفس معاہا سائقم و شہید, اور ہر شخص کے ساتھ, اور آئے گا ہر شخص اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے, ایک سائق اور ایک شہید, ایک گواہ. عام طور پہ جب کسی کی گرفتاری ہوتی ہے اور گرفتاری کے بعد اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو پولیس کی جو ٹیم اس کو جج کے سامنے پیش کرتی ہے وہ دو حصوں پر تقسیم ہو جاتی ہے. چار پولیس ہیں, پانچ پولیس ہیں, دو پولیس ہیں, جتنے بھی پولیس ہوتے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. ایک کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے, اور دوسرے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جج کے سامنے اس کے قصور کو بیان کرے. یہ دو ٹیم ہوتی ہے. اگر دو پولیس ہیں تو ایک کا کام اتنا ہوتا ہے کہ تمہیں اس پر نظر رکھنی ہے اور پکڑ کے وہاں پیش کر دینا ہے پولیس کے سامنے. یہ ہے سائق. قیامت کے دن میں یہی ہوگا. یہ ہے سائق. اس کا کام یہ ہے کہ اسے وہاں جا کر کے کٹہرے میں کھڑا کر دے. اور دوسرا جو ہے وہ نامے اعمال کھول کر اس کی کارکردگی کو بیان کرے گا اللہ کے سامنے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. یہ جو نامے اعمال, مرتا ہے انسان تو مرتے ہی فرشتے اس کے نامے اعمال کو لپیٹ دیتے ہیں. غور سے سننا, مرتا ہے انسان اس کے نامے اعمال کو لپیٹ دیتے ہیں, اور لپیٹ کر اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں. مانوی طور پر, حصی طور پر نہیں, اس کی گردن میں لپیٹ دیتے ہیں. یہ دوسری دنیا ہے. اور جیسے ہی حشر ہوگا تو یہی دو فرشتے جھپٹ پڑیں گے اور جھپٹ کر کے اس نامے عمل پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے. اس لیے کہ مختلف اقوال ہیں, لیکن سب سے زیادہ بہتر یہی قول معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دو فرشتے وہی ہوں گے جو کرامن کاتبین تھے. اور دو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, بعضوں نے شہید کی مختلف توجیحات کی ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ جو تشریح کی گئی اسے لیا جائے کہ وہی دو فرشتے. اب یہ ان بٹوین کیا کریں گے؟ تو علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. جب اس شخص کی روح نکلتی ہے تو ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. فرشتے تو بے شمار ہیں, تو میرے جو کرامن کاتبین ہیں میرے مرتے ہی ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ اب ہم آسمانوں میں آ جانا چاہتے ہیں تاکہ آسمانوں میں آ کر آپ کی تسبیح کریں, آپ کی تحلیل کریں. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان میں فرشتے اتنے ہیں کہ تم دونوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ اب ہمیں زمین میں کوئی جگہ دے دیجیے. کہا زمین میں بھی کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے, تو ہم کیا کریں؟ تو آدمی جب دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے تو اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے نام اعمال کو تم لکھتے رہے جاؤ اس کی قبر کے پاس چلے جاؤ, وہی تمہاری جائے سکونت ہے. اور تمہارا جو تسبیح اور تحلیل کرنے کا ارادہ ہے یہ بڑا مبارک ارادہ ہے, یہ کام وہاں جا کر کے کرو. اللہ اکبر, کتنا بڑا اعزاز. نیک کام جو کرے گا اسے یہ اعزاز ملے گا کہ کرامن کاتبین جو اس کے نگراں تھے, سپروائزر تھے. نگراں اور سپروائزر سے ہر شخص ڈرتا ہے. اب وہ خدمت میں لگ گئے, تسبیح کرو تحلیل کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہیں تو نہ جہنم سے ڈرنا ہے نہ جنت کی کوئی لالچ رکھنی ہے, تم تو معصوم ہو.
قیامت کے قائم ہونے تک اس کام میں لگے رہو, اور جو تسبیح اور تحلیل تم کرو گے وہ اس کے نام عمل میں لکھو.
بس میرے بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, نیکی کی طرف آؤ. جو نیکی کی طرف آتا ہے اللہ اسے بڑھاتا ہے, بہت کچھ دیتا ہے اللہ, بہت دیتا ہے. تھوڑی یہ سستی اور غفلت کو دور کر کے, یہ لذتوں کے نشے میں ہم پڑے ہوئے ہیں, اس نشے سے نکل کر یہ جو غفلتوں کا اور شہوتوں کا پردہ جو پڑا ہوا ہے اسے ذرا چاک کر کے دوسری دنیا کو بھی جھانک کر دیکھو کہ کیا رکھا ہے اس دنیا میں, کیا رکھا ہے اس دنیا میں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت, فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت, اور فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں, ڈرو مت, غم مت کرو, ڈرو مت, غم مت کرو, خوشخبری حاصل کرو. کس چیز کی؟ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور اب گھبراؤ مت کہ ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جہاں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ہیومن نیچر ہے, اگر کوئی یہاں سے انڈیا جاتا ہے اور کلب کلاس میں اور فرسٹ کلاس میں بھی بکنگ کراتا ہے پھر بھی ذرا انیزی ہوتا ہے, اندیکھا سفر. کہا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, یہ آخری جو تمہاری لمحات ہیں شیطان چاروں طرف سے اپنے حربے آزمائے گا, ہم تمہارے ساتھ, فکر مت کرنا. روح نکلنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ, قبر میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مؤمن بندہ ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اس کے پاس فرشتے صرف موت کے وقت نہیں اترتے, اس کے پاس تو اترتے ہی رہتے ہیں, ہر حال میں اترتے ہی رہتے ہیں اس کے پاس. پھر اس کا بطور خاص ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس کی پوری زندگی میں فرشتے اترتے رہتے ہیں, اس کا اسے احساس ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتے فرشتے. احساس کیسے ہوتا ہے؟ گریہ تاری ہو جاتا ہے, دل بہت لگتا ہے, گناہ کے کام کا ارادہ ہے اور اچانک رک جاتا ہے کہ توبہ توبہ یہ کام میں نہیں کروں گا. کسی نیکی کا ارادہ تھا اور پھر وہ نیکی کا ارادہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ اور دو رکعت پڑھ لوں, اور دو رکعت پڑھ لوں, اس کا مطلب ہے کہ فرشتے میرے پاس آ گئے ہیں. احساس ہوتا ہے, نظر نہیں آتے. اور موت کے وقت صرف احساس نہیں ہوگا, وہ فرشتے اترتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. مزے ہی مزے ہیں. پھر تو فرماتے ہیں کہ وجات کل نفس معہا, ہر شخص آئے گا قیامت کے دن, اور حال کیا ہوگا, معہا سائقوں و شہید, اس کے ساتھ ایک تو ہانکنے والا فرشتہ ہوگا, پکڑ کر لے جانے والا فرشتہ ہوگا, اور دوسرا گواہ ہوگا, گواہ کہ اس نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو اس وقت اس سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالی شانہ اس سے اس وقت یہ کہیں گے کہ لقد کنت فی غفلت من ھذا, آج کے اس دن سے تو غفلت میں تھا, اس آخرت کی دوسری زندگی سے تو غفلت میں تھا, اس حساب کتاب سے تو غفلت میں تھا, اور ابھی جو سزا اور جزا کا فیصلہ ہونے والا ہے اس سے تو غفلت میں تھا. لقد کنت فی غفلت من ھذا فکشفنا عنک غطاءک, پس ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ, تیرے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا اسے ہم نے آج کھول دیا. یہ کون سا پردہ جو پڑا رہتا ہے انسان پر اس دنیا میں؟ غفلت کا پردہ, غفلت کا پردہ نمبر ایک. یہ کون سا پردہ ہے؟ محسوسات کی لذتوں کا پردہ. ایک تو غفلت کا پردہ, آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لذتیں ہیں, مباح لذتیں, ناجائز لذتیں, اس میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے, ایسا منہمک ہو جاتا ہے, ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کے اور آخرت کی فکر کے درمیان یہ لذتیں پردہ بن کر آ جاتی ہیں. اور پھر یہ جب یہ غفلت کا پردہ اور یہ محسوسات کی محبت کا پردہ, یہ لذتوں کی محبت کا پردہ جب آ جاتا ہے, پھر اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کے قلب پر رعین اور غشاوہ کا پردہ پڑ جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم والا ابصارهم غشاوة، یہ غشاوة، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رین، اس کا پردہ پڑ جاتا ہے اور دل پر قساوت طاری ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر موت کی بات کرتے ہیں تب بھی دل نرم نہیں ہوتا، عذاب کی بات کرتے ہیں تب بھی دل نرم نہیں ہوتا، جنت کی بات کرتے ہیں دل نرم نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں دل نرم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے پردے تیرے اوپر پڑے ہوئے تھے جن کی وجہ سے تجھے قبر نظر نہیں آتی تھی، قبر کا خیال ہی نہیں آتا تھا، وہ پردہ پڑا ہوا تھا، تجھے موت نظر نہیں آتی تھی، تجھے قیامت نظر نہیں آتی تھی، تجھے جنت جہنم حساب کتاب نظر نہیں آتا تھا. آج ہم نے فکشفنا عنک غطاک، تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے. فبصرک الیوم حدید، تیری نگاہ آج تیز ہے، اب تجھے سب نظر آ رہا ہے. فبصرک الیوم حدید، آج تیری نگاہ تیز ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ٹک ٹکی باندھ کر بہت دھیان سے دیکھے گا کہ کانٹا کیا بدلا رہا ہے، کانٹا کیا بدلا رہا ہے، کہ کون سا پلڑا جھکا ہوا ہے. وہ جب سکیل کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو اوپر کانٹا ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کس طرف والا پلڑا جھک رہا ہے. تو ٹک ٹکی باندھ کر اسے بہت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا کہ کس طرف والا پلڑا جھک رہا ہے. اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد، آج کیسے تو دیکھ رہا ہے، کاش کہ دنیا میں تو دیکھتا کہ پتہ نہیں جب میرے نامے اعمال تولے جائیں گے اس وقت کانٹا کس طرف جائے گا، کاش کہ دنیا میں تیری نظر رہتی اس کے اوپر. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم فكشفنا عنك غطاءك ولو ترى اذ المجرمون، کاش کہ آپ دیکھ دیتے جب مجرم ناكسوا رؤوسهم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، گلٹی جو بھی ہوتا ہے وہ اس طرح، اور کیا کہیں گے، ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، پردہ کھل گیا، اب سرنا وسمعنا سن لیا ہم نے، فرجعنا اب ہمیں دوبارہ لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم اچھے کام کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. لیکن اب نہیں، اب کیا فائدہ، اب کیا فائدہ، موت کے وقت بھی کہے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، شاید میں کچھ اچھا کام کر لوں، موت کے وقت بھی کہے گا رب ارجعون، اے اللہ دوبارہ لوٹا دے، اس سے کہ پردہ کھل جائے گا، سب کچھ دیکھے گا کہ یار وہ باتیں جو بار بار ہمیں بتلائی جاتی تھی وہ تو آج ہمارے سامنے آ گئی، منع کیا جائے گا کہ نہ نہیں. پھر جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئیں گے، اس وقت پھر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، منع کیا جائے گا کہ نہ. پھر جب جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، ولو ترى اذ وقفوا على النار، کاش کہ آپ دیکھ لیتے جب انہیں جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے اللہ اب ہمیں دوبارہ لوٹا دیجئے اور اب ہم تکذیب کرنے والوں میں سے نہیں بنیں گے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، تصدیق کریں گے ہر بات کی، اچھے اعمال کریں گے. وہاں بھی منع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ان کی تو فطرت ہی ہے، اگر دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجا جائے تو یہ اپنی فطرت پر رہیں گے، فطرت پر رہیں گے، انہی کاموں کو کریں گے جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا ہے. اور پھر جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو پھر یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری شقاوت اور بدبختی غالب آ گئی، سعادت مندی کے غالب ہونے کے بجائے شقاوت. فمنہم شقی وسعید, تو جن کی جن پر سعادت غالب آ گئی وہ تو جنت میں چلے گئے, اور ہمارے اوپر شقاوت غالب آ گئی تو ہم جہنم میں آ گئے. فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہید خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. ہم گمراہ تھے, غلط تھے. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فان, اے اللہ آپ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے, دوبارہ ہمارا امتحان لے لیجئے دنیا میں پہنچا کر. اگر ہم دوبارہ اسی طرح کے کام کریں گے آخرت کو دیکھ لینے کے بعد بھی تو ہم ہی قصوروار پھر ہوں گے. اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور خبردار آئندہ مجھ سے بات کرنے کی بھی جرأت کی دو. اخسؤوا, یہ لفظ اخسا جو ہے نا, اخسا اخسا, اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ذلیل ہو کر پڑے رہو, لیکن عربی زبان میں لفظ اخسا کب استعمال ہوتا ہے؟ اخسا کا کیا معنی؟ جب کسی کے آنگن میں کتا آ جائے اور کتے کو دھتکارتے ہیں کہ بھاگ یہاں سے, تو عربی زبان میں اس وقت کہتے ہیں اخسا. تو آوارہ کتا جب کسی کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور اسے بھگایا جاتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں کہ اخسا, کتے کو کہا جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جہنمیوں کو یہ کہیں گے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, تمہیں قبول کیا جائے ہماری بارگاہ میں, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جو ذلیل کتا, اسے اخسا کہا جاتا ہے, اور وہ بار بار اگر آئے گا تو بھی وہ مالک اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا. تمہارا حال یہی ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب خبردار, اگر جرأت کی تو بولنا بھی مت, مجھ سے بات بھی نہ کر. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, تو مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے, اس زندگی کے لیے تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. باقی دنیا کے جتنے کام ہیں یہ تو بقدر ضرورت ہے. ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو روزی کماؤ, ہمیں پہننے کی ضرورت پڑتی ہے تو روزی کما کر کے کپڑے خریدو, ہمیں چھت کی ضرورت پڑتی ہے تو گھر کرائے پر لو, گھر خریدو, ہمیں گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو گاڑی بھی خریدو. جتنی ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے ہمیں دنیاوی کاموں میں پڑھنے کی بھی اجازت ہے, لیکن وہ مقصود نہیں ہونا چاہیے, مقصود آخرت ہے. اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے, اس کے لیے تیاری کی جائے. اور اگر یہ دنیا کے سارے کام اچھی نیتوں سے کیے جائیں کہ یہ جسم اللہ کا ہے اور اس جسم اللہ کی یہ جو امانت ہے, اس جسم کی حفاظت کے لیے میں کماؤں گا, اسے کپڑے پہنانے کے لیے میں کماؤں گا, اسے بارش سے سردی سے بچانے کے لیے میں کماؤں گا, تو یہ جسم چونکہ اللہ کا ہے تو اللہ بہت خوش ہوگا, اب اجر و ثواب ملے گا. اور پھر اگر کسی کے پاس موقع ہے کہ ضرورت 300 کی ہے لیکن اللہ تعالی کے سارے احکام کو پورا کرتے ہوئے وہ 500 کما سکتا ہے اتنے ہی وقت میں جتنے وقت میں دوسرے 300 کماتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں, کماؤ, زیادہ کماؤ, اور کما کر کے اس سے اپنی آخرت بناؤ, کما کر کے آخرت بناؤ. یہ جو مال ہے یہ کموڈیٹی ہے, صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی یہ کموڈیٹی ہے. اس کو فضل اللہ کہا گیا ہے, ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اس کو فضل اللہ کا فضل کہا گیا ہے, اسے خیر کہا گیا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, اسے خیر, وانه لحب الخیر لشدید, اسے خیر کہا گیا ہے, اسے فضل کہا گیا ہے. یہ دنیا کی جو مذمت بیان کی گئی ہے وہ اس دنیا کی جو ناجائز طریقے سے کمائی جائے اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی جائے, اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. لیکن جائز طریقے سے کمائی جائے اور اللہ کی فرما برداری میں خرچ کی جائے, وہ دولت بری نہیں ہے, وہ تو فضل اللہ ہے, اللہ کا فضل ہے, وہ تو خیر ہے, خیر بھلائی ہے. اس کا تو حکم ہوا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی نکلو جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور دنیا میں پھیل جاؤ اور پھیل کر کے کماؤ, کمانے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. لقد كنت في غفلة من هذا, بس اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سے یہ نہ کہا جائے. اس میں دو جملے ہیں جو سننے پڑیں گے اگر ہم نے احتیاط نہیں کیا. ایک جملہ موت کے وقت سننا پڑے گا, ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اور دوسرا جملہ حساب کے وقت, لقد كنت في غفلة من هذا, اس سے تو غافل تھا. آ گیا نا وہ دن جس سے تو غفلت برت رہا تھا, غفلت برت رہا تھا. تو غفلت کے پردوں کو چاک کرنا چاہیے. اسی کی غرض سے اس قسم کی محافل ہوتی ہیں, اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں, مشائخ کی صحبتیں ہوتی ہیں, اور ذکر اللہ, تلاوت کلام پاک, نمازیں, مسجد کے ماحول میں رہنا, جو جتنے اچھے اچھے کام کرے گا اللہ تعالی شانہ غفلت کے پردے اتنے ہی زیادہ کھولے گا, اور پھر ساری حقیقتیں دنیا ہی میں نظر آنے لگے گی. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد و